اب ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے، قحط پڑ چکا ہے، وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، اور یوسف کے بھائی مصر آئے، پھر جب اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ اس سے انجان رہے۔ اب قحط پڑ چکا ہے، بھائی فلسطین سے مصر پہنچ چکے ہیں غلہ لینے کے لیے، اور اس بھائی کے سامنے کھڑے ہیں جسے انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، لیکن وہ اس کو پہچان نہیں پائے، جبکہ یوسف علیہ السلام پہچان گئے لیکن ظاہر نہیں کیا۔ فعرفہم، بھائیوں کو فوراً پہچان لیا، کیونکہ یاداشت میں وہ چہرے نقش تھے میموری میں جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا۔ یہ بڑا جذباتی ایموشنل لمحہ ہوگا، کل یہ طاقتور تھے کنویں میں پھینک رہے ہیں، آج بھائی کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑے، اسی کمزور کے آگے آج یہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ کیسے وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ہر چیز الٹ جاتی ہے، لیکن محسن ہو تو یہ سب ہوتا ہے، یہ مقام محسنوں کو ملتا ہے صرف۔ مقابلہ کرنے والے اور بات بات پہ جواب دینے والے اور ضد اور انا کا شکار ان کو نہیں ملتا، ان کی زندگی مصیبت میں بھی ہوتی ہے لیکن آگے بھی کچھ نہیں ہوتا، کوئی فیوچر نہیں ہوتا، فیوچر ہوتا ہے محسنین کا۔ تو بہرحال سبق اس میں یہ ہے کہ کسی کو کمزور سمجھ کر اس پہ ظلم نہ کریں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، سچائی کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتی ہے۔ ولما جہازہم بجہازہم، اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر کے انہیں دیا تو کہا تم اپنے اس بھائی کو میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پیمانہ پورا پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام تدبیر کر رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی بنیامین کو کیسے بلائیں، کیسے اس کو دیکھیں، اور خاندان کو دوبارہ متحد کیسے کیا جائے۔ تو انہوں نے ان کو غلہ بھی دیا اور پھر ایک پیغام بھی دیا کہ بھائی کو لے کر آنا۔ یہاں یوسف علیہ السلام اپنا تعارف کروا سکتے تھے لیکن انہوں نے جلد بازی نہیں کی، سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ وار انہوں نے پہلے ان کا اعتماد جیتا غلہ دے کر اور اچھی میزبانی کر کے، پھر اپنی شرط رکھی کہ آئندہ بس اتنا غلہ ملے گا جتنے لوگ آئیں گے، تو بھائی کو بھی لے کر آنا۔ کسی سے بھی نیگوشیٹ کرنے سے پہلے اس کا اعتماد جیتنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے باپ کے دادا کی طرح یوسف علیہ السلام بھی بڑے مہمان نواز تھے، وانا خیر المنزلین۔ اگر یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ روکھا پیکا رویہ رکھتے تو شاید وہ دوبارہ بنیامین کو لانے کا خطرہ مول نہ لیتے۔ فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِي، پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے نہ کوئی پیمانہ ہوگا نہ تم میرے قریب آنا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے انسینٹیو بھی دیا اور وہاں ایک سخت شرط بھی رکھی تاکہ بنیامین کو لائے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک پریشر، ایک سفارتی دباؤ، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بھائی کو آسانی سے نہیں لائیں گے کیونکہ وہ والد کا اعتماد کھو چکے ہیں، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی نہیں آئے گا تو غلہ بھی نہیں ملے گا، فلا کیلا لکم، اور میرے پاس بھی نہ آنا، بلیک لسٹ کر دوں گا اگر شرط پوری نہیں کرتے تو۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہ امپریشن دیا کہ وہ قوانین کے پابند ہیں اور بغیر ویریفیکیشن کے غلہ نہیں دیتے، اور یہ کامیاب حکمران کی نشانی ہے کہ وہ میرٹ پر سمجھوتا نہیں کرتا، اور بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یا تربیت کرنے کے لیے کبھی سخت رویہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بعض چیزیں بچوں کو نہ ملے تو رونے لگتے ہیں، لیکن ماں کیوں نہیں دیتی کہ اگر دے دیا تو یہ اسی کے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ بعض اوقات کانسیکوینسز سامنے نہ ہو تو انسان سنجیدگی سے نہیں اس معاملے کو لیتا، وہ کہتا ہے ایسے ہی بات کر رہے ہیں، ایسے نصیحتیں کرتے ہیں روز۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، انہوں نے کہا ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے، اور بلا شبہ ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ چیلنج قبول کر لیا انہوں نے، اور سنراودو کا مطلب ہے کہ کسی کو بڑی تگ و دو سے کسی کام پہ آمادہ کرنا، چکنی چپڑی باتیں کر کے، اصرار کر کے، تاکہ یہ کام ہو جائے۔ وہ انا لفاعلون، جیسے بنی اسرائیل نے کہا تو انا لمعتدون، اب ان کا ارادہ بن گیا۔ تو جب کسی انسان کا ارادہ صحیح ہوتا ہے نا تو وہ پرجوش انداز میں کہتا ہے اب میں کر کے رہوں گا، اور وہ کر لیتا ہے، وہ پہاڑ چڑھ جاتا ہے پھر۔ اور ان کے سامنے مجبوریاں بھی تھیں، اناج کی ضرورت بھی تھی، اور یوسف علیہ السلام جو اس وقت ایک حکمران تھے ان کا روب بھی تھا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جو کرائسس آف ٹرسٹ ہوتا ہے نا، ایک دفعہ ٹوٹ جائے نا دوبارہ بحال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے پھر زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ انسان ہاتھ پاؤں چھوڑ نہ دے کہ نہیں اب تو کوئی مانے گا نہیں لہٰذا میں کوشش نہیں کرتا۔ اور رشتوں کو بحال کرنے کے لیے سخت جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بڑا من مارنا پڑتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم والد صاحب سے درخواست کریں گے، بلکہ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کوئی ٹارگٹ پورا کرنے جا رہے ہوں. اور ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ یہاں بھی جذباتی رشتوں سے زیادہ اپنے مفاد کو اہمیت دے رہے تھے کہ غلہ نہیں ملے گا نہ لائے تو. بعض کا دنیاوی مفادات انسان سے بہت کچھ کروا لیتے ہیں. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم, اور اس نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ ان کی رقم ان کے سامان سفر میں ہی رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں, ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں. یوسف علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر بدسلوکی کا جواب حد درجہ احسان کے ساتھ دیا, غلہ بھی دیا قیمت بھی دے دی تاکہ یہ واپس آئیں, کیونکہ ان کو یہ خیال تھا کہ شاید ان کے والد کے پاس دوبارہ غلہ خریدنے کے لیے رقم نہ ہو تو یہ نہیں آ سکیں گے, بھوکے مر جائیں گے. تو رقم کی واپسی ایک اخلاقی دباؤ بھی تھا, ایک ترغیب تھی جو انہیں دوبارہ آنے پر مجبور کر رہی تھی. تو بہرحال انہوں نے بڑی ذہانت کے ساتھ, بڑی عقل مندی کے ساتھ خاندان کی معاشی مدد بھی کر دی اور ان کی واپسی کا راستہ بھی ہموار کیا. ایک خاموش احسان تھا, اگر وہ بھائیوں کے ہاتھ میں دیتے تو وہ نہ لیتے, شک کرتے. سامان میں چھپا کر واپس کرنا ایک خاموش احسان تھا. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو خاص طور پہ ان نون لوگ جو ہوتے ہیں وہ لینا نہیں چاہتے. مثلاً آپ جیسے مدینہ جاتے ہیں, مکہ وغیرہ جاتے ہیں, تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کھلائیں پلائیں کچھ کریں, اور بعض وقت وہاں پر ایسا انتظام بھی ہوتا ہے کہ آپ وہاں جمع کرا دیتے ہیں اور وہ اجتماعی طور پہ کھلائیں گے. لیکن اب یہ پابندی ہو گئی ہے کہ اس طرح کے جو گروپس وغیرہ تھے ان کو اب کھلانے نہیں دیتے, لیکن پھر بھی آپ کا دل ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, مکہ کا شہر ہے, یہاں پر کچھ کریں. تو ہم نے ایک طریقہ کیا, یہ کہ اگر آپ کسی کو کہیں یہ لے پیسے لیں تو وہ کہے گا اچھا مجھے صدقہ دیتے ہو, میں صدقہ نہیں لیتا. اور وہ صدقہ اس طرح کا صدقہ بھی نہیں ہوتا کہ جو کسی فقیر مسکین کو دینا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم جہاں سے گزرتے تھے ہم کہتے ہیں پلیز آپ ہماری طرف سے چائے پیئیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, اور اس طرح کر کے, اور لوگ خوشی سے لے لیتے تھے. تو بعض اوقات کسی کو دینے کا کوئی ڈھنگ اور طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے, ہر وقت صدقہ سمجھ کے کسی کو نہ دیں. کچھ لوگ غریب ہوتے ہوئے بھی بڑے باغیرت ہوتے ہیں, بے نہیں با. تو اس میں یہ ہے کہ چیز جیسی بھی ہو لیکن دینے کا طریقہ اچھا ہو تاکہ دوسرا خوشی سے قبول کر لے. جب ہم جتاتے ہیں نا, ہم نے بڑی مشکل سے یہ چیز ڈھونڈی آپ کے لیے اور پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لائے اور کیا کیا, کتنی مشکل سے پکایا, اب آپ کو ضرور کھانا. تو احسان جتا کے دینا جو ہوتا ہے نا اس کا مزہ نہیں ہوتا. تو دینے اور لینے دونوں میں ایک خوبصورتی ہونی چاہیے. فلما رجعوا الى ابیہم, پھر جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ابا جان, ہم سے پیمانہ روک دیا گیا ہے, آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ ہم ناپ بھر کر غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. اب یہ بھائیوں کے بات کرنے کا انداز ہے, والد کو کوشش کر رہے ہیں منانے کی, ایک بڑے معاشی خطرے سے آگاہ کیا, اگر یہ نہیں گیا تو ہمیں تو غلہ ہی نہیں ملے گا, پھر کیا بنے گا. اور بنیامین ساتھ گیا تو ہمیں زیادہ غلہ ملے گا, اس کی ہمیں سخت ضرورت ہے. ایک بار بھروسہ توڑا تھا نا تو دوبارہ بڑی مشکل پیش آئے. پھر کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, وہی الفاظ ہیں جو یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہوئے کہے تھے, اور یہ الفاظ یعقوب علیہ السلام کو زخمی کر گئے ہوں گے. وہ ایک ہوتا ہے نا برڈن آف پاسٹ انسان لیے ہوئے ہوتا ہے, کبھی اس کی زندگی میں حادثہ ہوتا ہے نا, اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے, کسی طرح بھی اس کو دباتا ہے, پھر کوئی ایسی بات ہوتی ہے پھر ٹریگر ہو جاتا ہے اندر, پھر اٹھ جاتا ہے. تو بہرحال بھائیوں کی توجہ غلے پہ تھی اور یعقوب علیہ السلام کی توجہ اپنے بیٹے پہ تھی, ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ حالات بنانے والا ہے اور وقت پلٹتا ہے. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. تم حافظون نہیں ہو بلکہ فالله خير حافظا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر اعتبار کروں جیسا میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتبار کیا تھا, بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اعتماد کھو دینے والوں کے بارے میں بدگمانی آنا ایک فطری سی بات ہے, لیکن پھر بھی یعقوب علیہ السلام کا توکل کیسا زبردست ہے کہ دوبارہ اللہ کے بھروسے پر بیٹے کو بھیج رہے ہیں. اور ویسے بھی فاللہ خیر حافظ, جب اللہ حفاظت کرنا چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں, وہ پڑھنے جا رہے ہیں, باہر کے ملک جا رہے ہیں, ایسے جگہوں پہ جا رہے ہیں, تو آپ کے دل میں ماں ہونے کی حیثیت سے خلش اور تکلیف ہوتی. ہمیشہ کہا کرے اللہ آپ کی امان میں, آپ کی حفاظت میں. اور میں تو کہتے ہیں اللہ جیسے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی نا اس ماحول میں, ایسے ہی میرے بچے کی حفاظت کر. تو ہم نہیں بچا سکتے بچوں کو برے ماحول سے, وہ کہیں سے بھی شر آ سکتا ہے, کہیں سے بھی کوئی نقصان آ سکتا ہے، لیکن جب آپ ان کو اللہ کی امان میں دے دیتے ہیں، اللہ یہ آپ کے ہیں، آپ نے مجھے امانت دی تھی، آپ ان کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کیسے فرعون کے دربار میں حفاظت کی؟ اللہ کرتا ہے. ہم سے زیادہ وہ جس نے انہیں پیدا کیا نا، وہ محافظ ہوتا ہے. تو یہ کر کے پھر دل سے آپ خوف نکال دیا کریں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں، اللہ پر راضی رہنا ایک ایسی صفت ہو جاتی ہے کہ جس میں انسان تکلیف میں بھی مایوس نہیں ہوتا، پھر وہ تکلیف میں نہیں رہتا. اور اللہ انسان کے گمان کے مطابق کرتا ہے. جیسا ہم اللہ سے گمان رکھیں گے نا، جب ہمارا یقین ہو کہ اللہ حفاظت کرتا ہے تو اللہ کرے گا. تو اپنے الفاظ کے بارے میں محتاط رہا کریں، اپنی زبان کی نگرانی کیا کریں. ایسے مایوس کن جملے، پتہ نہیں کیا، کوئی چور ڈاکو نہ مل جائے ان کو، فلانا نہ اس طرح کے لفظ نہیں نکالنے منہ سے. کہ نہیں، اللہ کے امان میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، میں نے اس پہ توکل کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کس طرح پھر آپ خود بھی سکون میں اور جانے والے بھی امان میں. ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی. وہ کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہے ہماری رقم جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ مزید لے آئیں گے. یوں اتنی مقدار میں غلہ لانا بہت آسان ہے. اب قصے کا وہ دلچسپ موڑ آ رہا ہے جہاں یوسف علیہ السلام کی خفیہ حکمت عملی، یعنی سامان میں رقم واپس رکھنے کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اور بھائیوں کو والد کو قائل کرنے کا ایک مضبوط جواز مل جاتا ہے. یعنی بھائیوں کے لیے تو بڑی خوشخبری تھی، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ عزیز مصر بڑا سخی انسان ہے اور بڑا ہی مہربان ہے، اور غلہ بھی دیتا ہے اور پیسے بھی واپس کر دیتا ہے. اس کے پاس جانا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ہمیں ضرورت بھی ہے جانے کی. اور یاد رکھیے، عمل کی خیرخواہی جو ہوتی ہے نا، یہ دلوں کو بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. یوسف علیہ السلام نے صرف باتوں سے نہیں، عمل سے خیرخواہی کی. وہ رقم دی تاکہ یہ واپس آ سکیں، خریدنے کے قابل ہوں. قال لن ارسلہ معکم، یعقوب نے کہا، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ کی طرف سے پختہ وعدہ نہ دے دو کہ تم ضرور اسے میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے. پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ وعدہ دے دیا تو اس نے کہا، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، اللہ وکیل ہے. یعقوب علیہ السلام نے اسے بیٹوں سے اللہ کے نام پر وعدہ لیا، موثقا من اللہ، کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن انسان جتنا بھی طاقتور ہو، جتنے بھی ارادے کرے، اللہ کی تقدیر کے سامنے بے بس ہوتا ہے. اسی لیے کہا، الا ان یحاط بکم، کوئی چیز تمہیں گھیر لے تو پھر تو اور بات ہے. بہرحال شرائط طے ہوئی، معاملہ اللہ کے سپرد کیا گیا. کبھی بھی اپنی کوششوں میں مغرور نہ ہو، کیونکہ انسان کوشش کرتا ہے، کام اللہ ہی کرتا ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ بھروسہ کرتے وقت صرف جذبات سے کام نہیں لیا، قانونی اور اخلاقی ضمانتیں، گارنٹیز بھی لی. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، نصیحت بھی کی. اور یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹو، تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا. ہر بات میں اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ. حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، خود پیغمبر ہیں، باپ بھی پیغمبر ہیں، دادا بھی پیغمبر ہیں، لیکن کوئی غرور نہیں، میری تو بہت چلتی ہے کیونکہ میں تو ایک ایسے خاندان سے ہوں. نہیں، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا، اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ مشورہ کیوں دیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ ان کو نظر بد کا خطرہ تھا کہ 10-11 جوان لڑکے اکٹھے ایک نئے ملک میں داخل ہو رہے ہوں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی گینگ آ رہا ہے، چور وغیرہ داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ عموماً اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو کے نکلتے ہیں. بہرحال تدبیر کرنا انسان پہ فرض ہے، لیکن فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے. اسی لیے کہتا ہے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تو اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا تمہارے لیے. خود بھی اللہ پہ بھروسہ کریں، بچوں کی تربیت میں یہ بات ڈالیں کہ بچوں، اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ کام کرو. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، معاملہ اللہ کے سپرد کرو تاکہ ان سے بھی سٹریس ختم ہو. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچے پڑھائی میں اتنا سٹریس لے لیتے ہیں کہ ڈرگز پہ چلے جاتے ہیں. تو ان کو سپورٹ دینا اور ان کو سٹرانگ کرنا بھی ماں کا فرض ہوتا ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کرو، سب ٹھیک ہوگا. اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نظر لگ جانا بھی برحق ہے. خطرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان احتیاطی تدبیریں کرے اور تدبیر کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑے اور خود خوف سے آزاد ہو کے آرام سے سوئے تاکہ اگلے دن اچھا سا کام کرے. کیونکہ سارے پہاڑ جب آپ اپنے سر پہ لے لیتے ہیں نا تو نہ آپ سو سکتے ہیں نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ آپ کچھ کرتے ہیں, آپ نکمے انسان بن جاتے ہیں. ہمارے دین نے کیوں بار بار ہمیں توکل کا سبق دیا ہے کہ کوشش محنت کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دو پھر وہ ٹیک کیئر کرے گا. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا تو یہ تدبیر انہیں اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی. سبحان اللہ. سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا تھا جسے اس نے پورا کر لیا اور بے شک وہ صاحب علم تھا اس بنا پر جو ہم نے اسے سکھایا تھا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ان کا سورس آف نالج وحی الہی تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی تدبیر کے نتیجے اور ان کی بلند علمی کا ذکر کیا ہے. بھائیوں نے والد کی نصیحت مانی, الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے تاکہ کسی سرکاری عتاب سے بچ سکیں یا کوئی ان پہ الزام نہ لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کو بدل دیتی. یہ تو ایک باپ کی اپنے بیٹوں کے لیے فطری محبت اور فکر تھی اور ایک تدبیر تھی جسے اللہ نے پورا کیا. بہرحال وہ حفاظت سے داخل تو ہو گئے لیکن آگے مسئلہ ہو گیا. اور یہ جو بات ہے نا اکثر لوگ نہیں جانتے, یعنی اکثر لوگ یا تو صرف تدبیر پہ بھروسہ کر لیتے ہیں یا پھر تدبیر بالکل چھوڑ کے خالی توکل کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا علم کیا کہتا تھا کہ تدبیر اور تقدیر کے درمیان توازن رکھا جائے, تدبیر اور تقدیر کے درمیان توازن, بیلنس. اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ چاہے کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, اولاد کے لیے والدین کا فکر مند ہونا ایک بالکل فطری امر ہے, یہ کوئی کمزوری نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا ہمارے بچے ہماری ویکنیس ہیں. ویکنیس نہیں ہے, یہ اللہ نے آپ کے دل میں ان کی محبت ہی رکھی ایسی ہے کہ آپ اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں کہ ان کی یہ ساری کیئر کریں, ان کے بارے میں فکر مند ہوں. اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کیسے دیندار ہیں, آپ ہر وقت بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں. نہیں, سوچنا چاہیے لیکن اسے حاوی نہیں کرنا چاہیے. سوچنے میں کوئی خرابی نہیں, حاوی کرنے میں خرابی ہے کہ جو چیز آپ کو اتنا اوور برڈن کر دے کہ پھر آپ کسی کام کے قابل نہ رہیں, بستر سے لگ جائیں, یہ نہیں ہونا چاہیے.
وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإن وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجاءت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ولما دخلوا على يوسف پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی کہا میں تیرا بھائی ہوں بس جو کچھ یہ کرتے رہے تو اس پر رنج نہ کرنا سبحان اللہ اب بھائی بھائی کو برادرانہ مشورے دے رہا ہے اور ایسے ہی بھائی اصل بھائی ہوتے ہیں کہ جو مشکل وقت میں سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے بھائی جو حسد کرتے ہیں وہ کنویں میں پھینکتے ہیں دونوں طرح کے بھائی ہوتے ہیں اور انہوں نے آوا پناہ دی یعنی اپنے قریب لے آ کر اپنی حفاظت میں رکھا اور یہ وہ جملہ ہوگا جس نے بنیامین کی محرومی کو خوشی میں بدل دیا ہوگا اور سبحان اللہ کتنا پیارا تعارف کرایا اپنا اس شان سے کروایا کہ بھائی کا سارا ڈر ختم ہو گیا میں تمہارا بھائی ہوں غم نہ کرو کیونکہ بھائی کی موجودگی غم اور مصیبتوں کو کم کر دیتی ہے زندگی کے دکھ اور تکلیفوں میں سہارا دیتی ہے دل سے غم کی شدت کو کم کرتی ہے یہ بھائی چارے کے فوائد ہوتے ہیں اور اسی لیے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا اور رشتوں کو بھولنا نہیں چاہیے خون کے رشتے جس طرح کے ہارمونز آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں نا وہ کوئی اور رشتہ نہیں کرتا اور جب آپ ان کو کاٹ دیتے ہیں تو دراصل اپنی خوشیاں کاٹ دیتے ہیں اور خاص طور پر مخلص رشتے تو اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے اگلے منصوبے یعنی وہ یہ تھا کہ بنیامین کو انہوں نے روکنا تھا اس کو پہلے سے ہی بتا کے ان کو مطمئن کر دیا کہ پریشان نہ ہونا غم نہ کرنا جو ہو گیا سو ہو گیا گزر گیا فیوچر کو دیکھو اور یہ ذہنی صحت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بہترین حکمت عملی ہے انسان ماضی میں نہ کھویا رہے اب دیکھیں تو میں چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی مثلاً آپ کسی سڑک پہ چل رہے ہیں اور آپ کو جلدی کہیں پہنچنا ہے اور آپ آگے دیکھنے کی بجائے بار بار پیچھے دیکھتے ہیں ہر تھوڑی دیر میں پیچھے کوئی کتا تو نہیں آ رہا اچھا میں دیکھوں کون آ رہا ہے آپ کتنی دیر میں پہنچیں گے لیٹ ہی پہنچیں گے یا ہو سکتا ہے ٹھکر لگے اور پہنچے ہی نہ وہاں ہسپتال پہنچے تو چلتے ہوئے منع کیا گیا ہے کہ پیچھے مڑ مڑ کے نہ دیکھے اللہ یہ کہ کوئی ضروری وجہ ہو اسی طرح زندگی کے اس سفر میں بھی ہر وقت ماضی کی یادوں میں مت کھوئے رہیں پیچھے مڑ مڑ کے نہ دیکھیں ماضی سے سبق لیں اور آگے دیکھیں آگے اور آگے بھی اوپر کو جائیں آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، اس ہفتے کیا کرنا ہے، اس مہینے کیا کرنا ہے، اس سال کیا کرنا ہے، پلان پلان پلان. زندہ رہے تو کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کے اذن سے، نہ زندہ رہے تو یہ سارا اجر لکھا جائے گا ان نیتوں کا جو آپ اس پلاننگ میں لگا رہے ہیں. تو اس لیے اچھی اچھی چیزیں سوچے. جو ہو چکا وہ دفن ہو گیا ہے، بس گڑے مردے نہیں اکھاڑے، کوئی فائدہ نہیں، ان کی ہڈیاں ہی نکلیں گی اندر سے. فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب اس نے ان کا سامان انہیں تیار کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ یقیناً چور ہو. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے قانونی طریقہ اختیار کیا اور ایک خاص حکمت کے تحت پیالے کو خاموشی سے ان کے سامان میں رکھوا دیا. اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود نہیں کہا کہ تم چور ہو، بلکہ ان کے عملے کو جب پیالہ نہیں ملا تو وہ پریشان ہوئے. اور پھر اذن مؤذن، ایک پکارنے والے نے ہی پکارا تھا اور اس تک خبر دی گئی ہوگی کہ بھئی پیالہ نہیں مل رہا، یہی لوگ تھے یہاں، انہوں نے چرایا. اب اس سے مقصد یوسف علیہ السلام کا یہ نہیں تھا کہ بھائی پہ کوئی الزام آئے، بلکہ یہ ایک تدبیر تھی، ہیلا تھا کہ جس کے ذریعے ایک جائز کام انہوں نے کرنا تھا. اور وہ بندہ قابل تعریف ہوتا ہے جو ایسے طریقوں کا علم رکھے جو مقصد تک پہنچا دے، جس میں کسی کا نقصان نہ ہو. جائز کام کے حصول کے لیے جائز تدبیریں، ہیلے اختیار کرنا جائز ہے، ناجائز کاموں کے لیے نہیں، یا ناجائز طریقے اختیار کرنا درست نہیں. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، قافلے والے ان کی طرح متوجہ ہو کے کہنے لگے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ اور بھائی اعتماد کے ساتھ متوجہ، کیونکہ وہ بے گناہ تھے سب، وہ مڑ کے واپس آئے، سوال کیا اعتماد کے ساتھ، کیا چیز گم ہے تمہاری؟ وہ اس الزام کو غلط فہمی سمجھ رہے تھے. قالوا نفقد سوع الملک، انہوں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ بطور انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں، ایکسٹرا ایک کیمل لوڈ ملے گا. یعنی گم شدہ چیز کی نشاندہی بھی کی اور ڈھونڈ کے لانے والے کو انعام کی ترغیب بھی. اور سوع الملک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کپ تھا یا جو بھی، وہ بادشاہ کے پینے کے کام بھی آتا تھا اور اس سے غلہ بھی ناپا جاتا تھا، اور اس کا گم ہونا ایک بہت بڑی کوتاہی تھا. اور گم شدہ چیز کی واپسی کے لیے انعام کا اعلان ایک پرانا طریقہ، آج بھی ہوتا ہے نا، فلاں چیز گم گئی، جو لے کر آئے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. اور اس کا یہ کہ انا بہی زعیم، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکاری املاک کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک پیالے کی خاطر پورے قافلے کو روک لیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیالہ ہی تو ہے، جاؤ جاتے ہو تو ہم اور لے آئیں گے پیالہ. اتنی بڑی تمہاری حکومت ہے اور ایک پیالے کے پیچھے یہ سب کر رہے ہو. وہ پیالہ عام پیالہ نہیں تھا، وہ بادشاہ کا پیالہ تھا. یعنی ایک کپ کوئی کپ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگر کسی خاص شخص کا کپ ہے یا وہ مخصوص شخص اسی میں پیتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یعنی چیزیں تو عام وہی ہوتی ہیں نا، ویسے کوئی کپڑا کسی میں سے ایک دوپٹہ ہے بازار میں رکھا ہوا ہے، لیکن اگر کسی خاص شخصیت کے اوپر ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کنا سارقین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک تم جانتے ہو کہ ہم اس سرزمین میں فساد کی غرض سے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور تھے. انہوں نے قسم کھائی. اب لقد علم، تمہیں پتہ ہے ہم تو پہلے بھی آتے رہے. اور پھر یہ کہ چوری صرف جرم نہیں ہوتا بلکہ فساد کی قسم ہے، امن کو غارت کر دیتا ہے، بے چینی پیدا کرتا ہے. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے. ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. اب بھائیوں نے خود ہی سزا بھی سجیسٹ کر دی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہی تھی کہ وہ چور کو رکھ لے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ بن یامین کو روکنے کا فیصلہ خود ان کے بھائیوں کی زبان سے نکلوا دیا تاکہ وہ کوئی اعتراض نہ کرے. فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ، تو اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے تھیلے سے برامد کر لیا. اس طرح ہم نے یہ تدبیر یوسف کے لیے کی، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتا تھا. یعنی جو مصر کا قانون تھا اس کے مطابق وہ نہیں روک سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا، ہم جسے چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے، کوئی غرور نہ کرے علم کا. اور وہ جو ایک اور ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک اور ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک اور ہوتا ہے. آپ کس درجے پر، یہ اللہ ہی کو پتا ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام کی ذہانت بھی یہاں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے بھائی کا تھیلا نہیں کھلوایا، بلکہ اور تھیلے کھلوائے اور پھر اس کے بیچ میں ان کا تھیلا کھولا گیا اور پھر وہ پیالہ برآمد ہو گیا. تو کسی جائز مقصد کے لیے جب کوئی حکمت عملی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے رستے بھی دکھا دیتا ہے. کذالک کیدنا یوسف، آپ اپنا دماغ استعمال کریں کسی کام کو کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. ویسے آپ کو بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی کلاس شروع کرتے ہیں، شروع میں آپ کے پاس اتنے آئیڈیاز نہیں ہوتے، لیکن اب آپ سفر شروع کر دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نئی نئی چیزیں سجھاتا ہے. الہدا جب شروع ہوا تھا تو اس وقت پلان صرف ایک کلاس تھی، کہ ایک کلاس بنائی جائے جس میں لوگوں کو قرآن فہمی کی تعلیم دی جائے، کہ لوگ ترجمہ یاد کریں، قرآن کو سمجھیں، عملی زندگی اختیار کریں. اور کئی سال تک یہ صرف ایک ہی کلاس رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں دل میں ڈالی اور رستے بنتے گئے. تو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اس طرح یہ کام ہوگا، میں نے کہا کبھی نہیں سوچا تھا. لیکن ہوتا یہ کہ جب انسان ایک جینوئنلی اللہ سے دعائیں مانگ کے اور شوق سے اور ایک تڑپ کے ساتھ کوئی کام شروع کرتا ہے تو چاہے چھوٹا سا بھی شروع کر لینا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں برکت ڈالتا ہے، کیونکہ وہ برکت صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہماری کوششوں سے نہیں آتی. ہمارا کام ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، محنت کریں اور ایک جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے کام جو ہے نا وہ جذبے کے ساتھ ہوتے ہیں، خالی عقل کے ساتھ نہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں یہ رستہ دکھایا. ایک اور بڑا اہم سبق ملتا ہے کہ جھوٹے الزامات لگنے کے پیچھے بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. کبھی لوگ آپ کو یہودی کہیں، لوگ آپ کو کچھ اور کہیں تو آپ سب سن کے ہنس دیں کہ لا یعلمون، ان کو پتہ ہی نہیں، تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے اور شور نہیں مچا دینا چاہیے کہ دیکھو میرے اوپر الزام لگ گیا، جس کو نہیں بھی پتا اسے بھی پتا چلے. اور پھر اپنے علم اور عقل پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. وفوق کل ذی علم علیم، آخری علم اللہ ہی کے پاس ہے، علم کی منتہا اللہ تک جاتی ہے. دنیا میں جتنے بھی ہیں ان کے اوپر 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 کوئی نہ کوئی ہوگا. سبحان اللہ، یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی، یوسف علیہ السلام نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، اپنے اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے بھائی کو نہیں پکڑ کے رکھ لیا کہ جاؤ تم واپس، میں رکھ رہا ہوں اس کو اپنے پاس، بلکہ قانون کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اپنا مقصد حاصل کیا. تو انفیئر مینز اختیار نہ کیا کریں اپنے کام نکلوانے کے لیے. صبر کر لیا، تھوڑا وقت لے لیا، لیکن کام درست طریقے سے ہی کیا. دھوکے، فریب، جھوٹ، ان چیزوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اس کا انجام بہت برا ہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، وہ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. یوسف اس بات کو اپنے دل میں چھپا گیا. سبحان اللہ، صاف منہ پہ یوسف علیہ السلام کو الزام دے رہے ہیں کہ یہ بھی چور تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ کس کو کیا کہہ رہے ہیں، اور اسے ان پر ظاہر ہی نہیں کیا کہ مجھے یہ کیا کہہ رہے ہو. اتنا حوصلہ، کسی بات کو دل میں چھپا کے رکھنا، اور اس طرح چھپانا کہ کسی کو ظاہر بھی نہ ہو کہ آپ اس پہ رنجیدہ ہیں یا خوش ہیں یا کیا ہے. بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے. دل میں ضرور خیال آیا تم بدتر مقام پر ہو، اور جو تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. جس بندے کا معاملہ اللہ سے سچا ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے الزامات سے نہیں ڈرتا. اب بن یامین کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں کو شدید شرمندگی ہوئی. تو اپنی سبکی مٹانے کے لیے اور خود کو پاک صاف ثابت کرنے کے لیے کھٹیا الزام تراشی کا سہارا لیا. بھائی نہ بھی تم یہ بات کہو تو، کیونکہ بعضوں کا جو شرمندہ انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے کچھ اور ایسی بات گھڑ دیتا ہے کہ جس کی بعض اوقات کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اچھا، سرک اخن لہو من قبل، بھائیوں نے فوراً بن یامین سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، اسے دوسری ماں کا بیٹا قرار دیا. یہ تمہارا ستیلا بھائی ہے، بھائی بھی نہیں کہا، ستیلا بھائی بھی نہیں کہا. یعنی یہ تاثر دیا کہ یہ دونوں تو بھائی ہیں، دونوں ہی چور ہیں، اور ہم تو سب ایماندار ہیں. بھائی کو کنویں میں پھینک کے بھی کیسا زوم تھا اپنی ایمانداری کا. یعنی یہ کس طرح تکلیف دینے والی باتیں ہیں نا، کہ بن یامین کو چور نہیں چور کا بھائی بھی قرار دیا. یعنی ایسے میں انسان کا پھر حال کیا ہوتا ہے جب اس کے اوپر ناجائز نا روا باتیں کی جاتی ہیں. اور یوسف علیہ السلام کا صبر اور ضبط نفس، سیلف کنٹرول، خاموشی، تلخ گھونٹ پی گئے. جب کوئی آپ کی کردار کشی کرے تو صبر کریں، کوئی آپ پہ الزام دھرے تو آپ فوری ریاکٹ نہ کریں، جذباتی نہ ہو، رونا نہ شروع کر دیں، چیخنا چلانا نہ شروع کریں. یاد رکھیں بعض اوقات خاموشی بولنے سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور کبھی بھی اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کسی دوسرے پہ الزام نہ لگائیں، فلاں نے مجھے بہکایا تھا اس لیے کیا. اور پھر اللہ کے اسماء و صفات پہ یقین رکھنا انسان کو سکون دیتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے، جب دنیا آپ کو غلط سمجھ رہی ہو تو آپ یقین رکھیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ آپ کی سچائی جانتا ہے. قالوا یا ایہا العزیز، وہ کہنے لگے اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، لہٰذا اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، بے شک ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں. اب بیٹوں کو باپ کی فکر لگ گئی، اب بھائیوں کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا اور وہ اپنے باپ کی فکر مندی کرتے ہیں، اور وہ ترلے منت کرتے ہیں کہ آپ بڑے محسن ہیں اور آپ نے ہم پہ اتنے احسان کیے ہیں، اب باپ ان کا بوڑھا ہے، اب آپ تھوڑی سی یعنی ہم میں سے کسی کو غلام بنا لیں، اس کو چھوڑ دے. یہاں اب بھائیوں کے اندر تھوڑی سی نرمی آ رہی ہے. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ہم تو صرف اسی کو رکھیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، ورنہ ہم تو یقیناً ظالموں میں شمار ہوں گے. یوسف علیہ السلام کے لیے بڑا جذباتی لمحہ تھا، ایک طرف ان کے بھائی گڑ گڑا رہے تھے، منتیں کر رہے تھے، دوسری طرف ان کے بوڑھے باپ کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہاں جذباتی ہونے کے بجائے عدل و انصاف کا اصول بیان کر دیا، جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے کہ بے گناہ کو کسی مجرم کے بدلے میں نہیں پکڑا جا سکتا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو چور نہیں کہا، کہا من وجدنا متاعنا عندہ، جس کے پاس سے سامان برآمد ہوا ہے. یاد رکھیے سفارش قانون نہیں بدل سکتا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کسی بے گناہ کو متبادل کے طور پہ سزا دینا ظلم ہے. اور اجتماعی سزا اسی لیے کہ ایک کا قصور ہو سب کو سزا. دو بچوں نے کلاس میں شرارت کی، ساروں کا ٹرپ کینسل، یہ نہیں کرنا چاہیے. جنہوں نے شرارت کی ہے ان کو پیچھے چھوڑ جائیں، ساروں کو کیوں آپ پکڑ رہے ہیں.
وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه وفوق كل ذي يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين